جشن ولادت کی مناسبت سے ذکر معصوم یقیناً نہ ہو سکے گا کہ جن کی ولادت کا جشن ہے، لیکن وہ تذکرہ ضرور ہوگا جو خود ایک جشن کا تقاضا کرنے والا ہے. گزشتہ دو ہفتوں سے مسلسل گفتگو کا عنوان پیغمبر اسلام سے حد کے وہ حالات ماحول ہو گیا تھا کہ جس میں پیغمبر نے آ کے اعلان رسالت کیا، یا جس مشکل ترین ماحول کو بدلنا رسول کی ذمہ داری قرار پایا. اور جیسا کہ میں مسلسل یہ کہنے سے اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ غیر متعلق گفتگو شروع ہو گئی، کہ جب تک کہ ان واقعات اور حالات کو نہ سمجھا جائے سیرت رسول واضح نہیں ہو سکتی ہے، خصوصیت کے ساتھ بعد رسالت جو پیغمبر اسلام کو مشکلات و پریشانیاں درپیش ہوئیں ان کا ایک بہت بڑا تعلق عربوں کے اس ماحول سے تھا کہ جو زمانے جاہلیت میں بن گیا تھا. اس ماحول کو توڑنا، اس میں تبدیلی کرنا، ان لوگوں کو کہ جن کی ساری زندگی اس میں گزری تھی، جن کی نسلیں گزر گئی تھی اسی ماحول میں، انہیں وہاں سے نکال کے حق کے راستے پہ لانا، یہ اتنا معمولی یا عام یا سادہ کام نہ تھا. اسی اعتبار سے پروردگار نے اپنے 1,24,000 پیغمبروں میں سے افضل ترین پیغمبر کا انتخاب کیا سرزمین عرب کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ حجاز کے علاقے کے لیے. وہ ماحول اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، فقط دو باتیں رہ گئی ہیں اور یقیناً یہ دو باتیں اتنی طولانی نہیں بنیں گی کہ آج کی بھی ساری گفتگو اس کی نظر ہو جائے، مگر ان دو باتوں کا سمجھ لینا اور ضروری ہے. وہ یہ کہ اب تک یہ بات ہوئی تھی کہ جہاں پہ پیغمبر کو اعلان رسالت کرنا ہے وہ شہر مکہ اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ کس قسم کی جاہلیت میں مبتلا تھا، ان کا دین کیا تھا، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور ان کی زندگی معاشرتی کیسی تھی، جس انداز سے ان کے یہاں نکاح کا سلسلہ تھا، جس انداز سے طلاق کا سلسلہ تھا. مگر سرزمین عرب میں کفار مکہ کے علاوہ دو اور مذاہب تھے جو بڑے طاقتور تھے، اور یہ دو مذاہب ایسے تھے کہ جن کے ماننے والے عرب کے گرد و نما میں کثرت کے ساتھ تھے. کیونکہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو نقشہ کچھ اس طرح بنتا کہ مکہ تقریباً درمیان میں ہے، یہاں پہ اکثریت مشرکین کی، اور مکے کے دو طرف عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں. چھوٹا سا سمندر پار کریں تو سامنے حبشہ کا ملک ہے. حبشہ کا ملک وہ ہے کہ جہاں پہ عیسائیوں کی حکومت ہے، اور مکے کے جنوب میں یمن کا علاقہ جو وہی علاقہ ہے کہ جہاں سے ابرہہ ایک زمانے میں اپنا لشکر لے کے آیا تھا. نجران کا علاقہ ہے کہ جہاں والے بعد میں مدینے میں پہنچ کر میدان مباہلہ تک پہنچے تھے. تو مکے کے دو طرف عیسائی ہیں، بالکل قریب نہیں، لیکن یہ دو طاقتور سلطنتیں مکے کو دو طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور مکے سے ذرا دو مدینہ اور مدینے سے لے کر شام تک کا علاقہ یہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جہاں سے یہودی. تو یہ دو مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت عرب میں پوری طاقت کے ساتھ موجود تھے. تو تین بڑے مذہب ہیں کہ جن کا سامنا پیغمبر اسلام کو کرنا پڑا. ایک تو بت پرستی کا مذہب، جس کی تفصیل آپ نے سن لی، ایک یہودیت اور ایک عیسائیت. اس کے علاوہ عرب کے کچھ فاصلے پر اس زمانے کا ایران تھا جہاں مجوسیت، مگر جو پیغمبر اسلام کی زندگی براہ راست مجوسیوں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اس اعتبار سے اس کا تذکرہ کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں. اور دو چار چھوٹے چھوٹے مذاہب تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، سابی لوگ اور زمانے کو خدا ماننے والے، مگر وہ بہت قلیل ہیں. یہ دو بڑے مذاہب اور ہیں, یہودیوں کا مذہب اور ایک عیسائیوں کا مذہب. اب یہاں پر ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے کہ عیسائیوں کا مذہب بھی وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں شامل ہیں, یہودیوں کا مذہب بھی وہ ہے کہ جو اہل کتاب میں شامل ہیں, مگر عیسائیت پیغمبر اسلام کی زندگی تک جتنے بھی واقعات پیش آئے ہمیشہ رسالت کو مانا, مسلمانوں کی مدد کی یا کم سے کم اتنی مخالفت نہیں کی کہ جتنی یہودیت نے کی. عیسائیوں کے سلسلے میں ابھی آپ سنیں گے آج کی تقریر کے اختتام پر ورثہ ابن نوفل, ایک عیسائی عالم ہے مگر اس کے باوجود سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں سے ہیں. اور دو تین راہبوں کا تذکرہ آئے گا کہ پہلی آواز پیغمبر کی بلند ہوئی قولوا لا الہ الا اللہ کی اور تصدیق کر دی عیسائیت. اس کے کچھ عرصے کے بعد جب مظالم ہر گئے تھے مکہ اور پیغمبر نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو کہ جاؤ حبشہ کی جانب چلے جاؤ, اس لیے کہ وہاں پہ ایک عیسائی حکمران ہے اور وہ اہل کتاب ہونے کے اعتبار سے خدا کو بھی مانتا ہے, رسول کو بھی مانتا ہے, قیامت کو بھی مانتا ہے اور مقدس کتابوں کو بھی مانتا ہے. تو بت پرستوں کے مقابلے میں وہ ہمارے قریب, اور یہ مسلمان جب گئے تو واقعاً ان کا بھرپور استقبال ہوا اور ہر قسم کی سہولت دی گئی. تاریخ اسلام ہی کے سلسلے میں ہمارے سامنے پھر نجران کا واقعہ آتا کہ عیسائی آتے ہیں نجران کے اور واپس مقابلے کے میدان میں شکست کھا کے حقانیت اسلام کا اعتراف کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. عیسائیت بھی کے سلسلے ہمیں یہ بھی نظر آتا کہ جب پیغمبر اسلام نے مدینے اس موقع پر کہ جب ذرا سکون مل گیا تھا کافروں کی طرف سے چاروں طرف کی مملکتوں کو خط لکھے, تو ہمارے سامنے یہ تضاد آتا کہ جو خط ایران کے حاکم کو لکھا گیا اس نے اٹھا کے غصے میں اس کو پھاڑ دیا اور پیغمبر کی زبان سے اس کے لیے یہ خبر نکلی کہ اللہم مسجد مل گا, جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے پروردگارا کی اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. لیکن اس کے مقابلے میں جب یہی خط شام گیا قیصر روم کے پاس, وہ عیسائی ہے اور پیغمبر اسلام کی نبوت کا اعتراف کر کے صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتا, مگر میں اپنی عوام کی طرف سے علی اعلان اپنے عقیدے کو ظاہر نہیں کروں گا. مصر میں بھی عیسائیوں کی حکومت, پیغمبر کا خط جب مصر میں گیا وہاں کے حاکم نبوت نے بڑے اختلاف کے ساتھ اس خط کو ریسیو کیا, وصول کیا, خط پڑھا اور پیغمبر کے گیلکی سے کہا کہ یہ تو میرا اعتقاد کامل تھا کہ ایک نبی آخر میں آنے والا ہے, مگر میرا اندازہ تھا کہ وہ شام کی جانب سے آئے گا, اس لیے ابھی میں شک کی حالت میں ہوں کہ اس کو نبی مانوں یا نہ مانوں, مگر بڑے احترام کے ساتھ قاصد سے گفتگو کی گئی, خط کو وصول کیا گیا اور جب یہ قاصد واپس جا رہا تھا تو احترام رسول نے کہ جسے جنہیں یہ عیسائی حاکم رسول نہیں مان رہا مگر ان کے خط کے احترام اپنے ملک سے دو قمیضوں کو پیغمبر کی خدمت میں فتن بھجوایا, جن میں سے ایک وہی ماریا قبطیہ جنہیں پیغمبر نے اپنے حرم میں داخل کیا اور پھر ان کے بطن سے جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی جو رسول کے سب سے چھوٹے بیٹے اور ثابت خاتون ہے ماریا قبطیہ جناب خدیجہ کے علاوہ کہ جن سے پیغمبر اسلام کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی. اتنا احترام وہ عیسائی حاکم کر رہا, شام کے حاکم نے احترام کیا, مصر کے حاکم نے احترام کیا, حبشہ کے حاکم نے احترام کیا, یمن کے علاقے نجران کے عیسائیوں نے احترام کیا, ورقہ نے احترام کیا. یہ عیسائیت کا ماحول تھا کیونکہ اس وقت عیسائیت اتنی نہیں بگڑی تھی, جس کے نتیجے نہ بگڑنے کی وجہ سے وہ پیغمبر کو مان بھی رہے تھے اور اگر اپنی کسی مصلحت کی وجہ سے اسلام کا اعلان نہ کرتے تو کوئی مخالفت بھی نہ تھی. لیکن اس کے برعکس یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا, اس کے برعکس یہودیت عیسائیوں کی طرح یہ بھی توحید کو مانتے بلکہ بعض مقامات پر عیسائیوں سے زیادہ یہ توحید کو مانتے. عیسائیت میں تو عقیدہ آ گیا تھا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے, مگر یہودیت بھی یہ عقیدہ نہیں تھا, سوائے کہ بعض فرقوں میں بزیر کے بارے میں یہ خیال تھا مگر وہ اتنا زیادہ نہ تھا. یہودیت توحید کو مان رہی ہے عیسائیوں کی طرح, یہودی انبیاء کو مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح, یہودی قیامت کو مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح, یہودی مقدس کتاب تورات کو مانتے ہیں عیسائیوں کی طرح بلکہ عیسائیوں سے بڑھ کر, مگر اس کے باوجود جب رسول آتے تو عیسائیوں نے اتنا احترام دیا اور یہودیوں نے اتنی مخالفت. اور ایک عجیب بات یہ کہ عیسائی تو پھر بھی پیغمبر کا انتظار نہیں کر رہے تھے، یہودی تو وہ لوگ جو ساتھ ساتھ پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے تھے، یعنی توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں اور پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے ہیں، جس کی گواہی سورہ بقرہ کی وہ آیت بھی دیتی ہے کہ جس پر اتنی امام خارجہ 12 محرم سے 20 محرم سے ہماری گفتگو ہوئی قرآن کی آیت، اور عرب کے مدینے کے باشندوں کا یہ بیان بھی جس کی گواہی دیتا ہے، تو مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو جلدی کیوں قبول کی، وجہ یہ کہ یہ جملہ سنتے سنتے ہم چوکنا اور ہوشیار ہو گئے تھے، وہ یہ کہ ہمارے ساتھ مدینے میں ہمارے پڑوس میں یہودی رہا کرتے، پہلے گزشتہ کی ایک تقریر میں تفصیل بھی آئی کہ یہودیوں ہی نے مدینے شہر کو آباد کیا تھا، یہ مدینے کے بت پرست اور مشرق عورت و حضرت تو بعد میں آئے، مدینہ بنانے والے یہودی تھے، مگر مدینہ آباد کرنے کے بعد یہ بت پرست بھی آنے لگے اور یہ ذرا طاقتور ہو گئے، کیونکہ بت پرست اپنے علاقے میں ہے، عرب ان کا، یہودی کہیں سے ہجرت کر کے آئے، تو یہودی جو کہ مہاجر ہیں اس اعتبار سے مدینہ کے مقامی باشندوں نے ان کو دبا دیا، زمینوں کا قبضہ ہو گیا، جو یہودیوں نے محنت کی تھی، جتنے کھیت تیار کیے تھے ان کی محنتوں پہ قبضہ ہو گیا، اور یہودی جب یہ منظر دیکھتے تو اکثر یہ کہا کرتے بگاڑ لو، جتنا ہمارا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، جتنا ظلم کرنا ہے ظلم کر لو، لیکن جب آنے والا آئے گا تو ہم پھر تمہیں بتائیں گے، یہ ان کا محاورہ بن کے رہ گیا، ہر وقت یہی کہتے، جہاں کسی سے جھگڑا ہوا، ذرا کسی سے اختلاف ہوا، ذرا لین دین میں تکرار ہو گئی، اور فوراً چاہ کے ٹھیک ہے جو ظلم کرنا ہے کر لو، مگر کتنے دن، وہ آنے والا آنے دو، پھر دیکھو کہ ہم تمہیں کیسا مزہ چکھائیں گے، تو مدینے کے کافر کہہ رہے ہیں، خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ جملہ ہم نے سنا کہ ہم بھی جو کرنا ہوگا، اور ہم نے کہا کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو اس سے پہلے کہ یہودی اس کے پاس پہنچے ہم پہنچ کر اسے اپنے ساتھ ملا لیں گے، لیکن یہودیوں کے پاس پیغمبر کے آنے کا عقیدہ اتنا طاقتور تھا کہ یہودیوں نے ان بت پرستوں کو اس راستے میں لگا دیا کہ یہ پیغمبر کا انتظار کرنے لگے، اتنا طاقتور عقیدہ ہے یہودیوں کے پاس، اور پھر مطلب کیا کہ یہودیوں نے پیغمبر کو پہچان بھی لیا، ایسا نہیں کہ جیسے عیسائیوں نے آپ کی مصر کے بادشاہ کی بات سنی، وہ کیا کہہ رہا تھا کہ یہ سب آیا تو ہے میرے پاس، لیکن کیوں کہ میرا اندازہ کہ وہ نبی شام سے آئے گا اس لیے مجھے شک ہے ان کے بارے میں، یہودیوں کو شک نہیں تھا، قرآن کی طرح ہی فلم جاہم ما عرفوا کفروا به، جب ان کے پاس وہ رسول آ گیا جسے یہودی پہچانتے، عرفوا جس کی معرفت حاصل کر لی، پھر بھی انکار کر دیا، اور یہ تو قرآن نے کہا ہے، تاریخ بھی بتا رہی، سب سے معتبر گواہی حضرت صفیہ کی ہے، حضرت صفیہ پیغمبر اسلام کی ازواج میں سے زوجہ، خیبر کی جنگ کے بعد ان کا نکاح پیغمبر اسلام سے ہوا، ام المومنین جناب صفیہ، اور جناب صفیہ یہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے جب پیغمبر اسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینہ میں تشریف لائے تھے تو میرے والد جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور میرے چچا وہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ایک دن دونوں نے سوچا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہ یہ سچا رسول ہے یا جھوٹا، سنا کہ یہ دونوں گئے، اور پھر جب ملاقات کر کے واپس آئے تو خود جناب صفیہ اپنے گھر کی بات بتا رہی ہے، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت جناب صفیہ بھی اسی مذہب یہودیت میں تھی، یہ میرے والد کو دیکھ کر میرے پتا نے پوچھا کہ پھر کیا رہا ہے، پھر کیا تم نے اندازہ لگایا، میرے والد نے کہا کہ میں نے پہچان لیا، یقیناً یہ سچا رسول وہی رسول ہے کہ جس کی گواہی تورات اور زبور دے رہے ہیں، میرے چچا نے کہا کہ اس کے بعد ہم کیا کریں، اچھا ارادہ کیا اس کی مدد کرنا، تو میرے والد نے کہا ہرگز نہیں، پہچان تو لیا لیکن اپنی قوم کے مفاد کے لیے ہمیں اس کی بھرپور مخالفت کرنا ہوگی اور کسی کو بھی نہیں بتانا ہوگا کہ یہ رسول سچا رسول ہے، گھر کے بعد بیٹی اپنے باپ کے بعد بیان کر رہی کہ کس انداز سے پیغمبر اسلام کو پہچاننے کے بعد اپنے فائدے کی خاطر یہودی پیغمبر اسلام کا انکار کر رہے ہیں، تو آخر وہ فائدہ کیا ہے، دو بڑے فائدے، ایک فائدہ اقتدار کا تھا، ایک فائدہ دولت کا تھا، یہودیوں کی زمینوں وغیرہ پر تو قبضہ ہونے لگا، یہودیوں نے پھر عرب کے دو نئے سے داخل کی، یہودی آئے تھے شام سے ہجرت کر، شام دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک، یہ جنگل اور دیہات میں پہنچ گیا، جیسے آج پاکستان کا کوئی آدمی اگر افریقہ کے جنگلوں میں پہنچ جائے اور ذرا طاقت کے ساتھ پہنچے سمجھدار تو وہاں اس کو کام کرنے کے ہزاروں مواقع مل سکتے. چنانچہ انہوں نے دیکھا یہاں کے ماحول میں ہم کیا کریں. دو پیشے انہوں نے اختیار کیا. ایک سود خوری کا پیشہ کہ جب عرب لے کے آئے دیکھا کہ یہ عرب کے جاہل اپنے حللے تللوں میں خرچہ بہت کرتے اور اکثر ان کے پاس پیسے کی کمی ہوتی. اب عربوں کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا سارا دار و مدار مالک تجارت پر ہے. سال میں دو دفعہ ان کے قافلے جاتے ہیں, رحلت شتا ہے سہیز, ایک گرمی کا قافلہ ہے سردی کا قافلہ. تو سال میں دو مرتبہ ان کے قافلے جاتے ہیں, دو مرتبہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں. پیسے آئے سب اڑا دی. اب انتظار کرتے ہیں کہ جب دوسرا موسم آئے گا پھر ہمارے پاس پیسے آئیں گے. جس دوران میں بھی ان کو خرچے کے لیے ضرورت ہوتی تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ بڑا اچھا پیشہ ہے. چنانچہ اپنی دولت کو سود پہ چلانا شروع کر دیا, جس کے نتیجے بہت جلد یہ دولت مند بھی بن جائے اور سود کا پیسہ چلانے کی وجہ سے اب یہ ہر اس چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جو سود کی مذمت میں جو آدمی گفتگو کرتا. اس طرح انہوں نے یہ اختیار کیا کہ شراب کی باقاعدہ دکانیں کھولی. اس سے پہلے عربوں میں شراب گھر میں بنانے کا رواج تھا. اس سے پہلے لوگ شراب گھر میں بناتے تھے اور اس کو دیا کرتے تھے تو بڑی احتیاط کرنا پڑتی تھی. شراب بنانا اتنی آسان چیز بھی نہیں. چنانچہ ان کا دل بھی چاہتا تھا نشے کا, مگر دیکھتے تھے کہ گھر میں آتی تنگی رہ گئی ہے, احتیاط سے خرچ کرو جب تک کہ نئی شراب نہ بنے. عربوں نے دیکھا کہ یہ شراب, یہودیوں نے دیکھا کہ یہ شراب کے عادی تو بن چکے. چنانچہ یہودیوں نے شراب کی دکانیں کھولی اور مدینے میں خیبر میں شراب کی بھٹیاں اور فیکٹریاں لگائیں اور شام سے بھی شراب لانے لگے. چنانچہ بہت جلد یہ کاروبار چلنے لگا. لوگوں کو جھنجھٹ سے بھی نجات ملی اور وہ جو شراب کے سلسلے میں ایک مسئلہ تھا کہ احتیاط سے خرچ کرو, وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. جتنی دیر چاہے شراب کی جا کے دکان سے لے آئیں. یہ دو پیشے یہودیوں نے اپنا لیے, جس کے نتیجے آپ کو ہر اس تحریک کے خلاف ہو جاتے جو شراب کے خلاف تھی جو سود کے خلاف تھی. یہ دو چیزیں یہودیوں کی اکنامی, ان کی معیشت بن گئی, ان کا دار و مدار اس کے اوپر ہو گیا. آج آپ مسلمانوں کو دیکھیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, رسول کا نام لیتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں, مگر جب یہ بتا دیا جائے کہ بینک کی ملازمت سود کی وجہ سے حرام ہو جاتی, کتنے ایسے ہیں جو اس کو چھوڑنے کو تیار ہیں. میں مطلق بات نہیں کر رہا, مسائل ہیں اس کے اندر کہ بینک کا کون سا شعبہ حرام ہے کون سا حلال, مگر وہ شعبہ بھی کہ جس کے بارے میں سب متفق ہیں کہ یہ حرام, مگر کتنے مسلمان چھوڑنے کو تیار. اب یہاں پہ ایک مسئلہ کہ رسول کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, رسول کا انکار تو نہیں کر سکتے تو بہانے بناتے. یہودیوں کے پاس یہ مسئلہ نہیں تھا, ان کے پاس تو یہ تھا کہ ابھی رسول آئے ہی نہیں. اب جب آ گئے تو ان کو مانو ہی نہیں, مان لیا تو سود چھوڑنا پڑے گا, شراب چھوڑنا پڑے گی. تو مزاج تو انسان تو ہمیشہ ایک جیسا رہتا, وہ مذہب چاہیے جو پیسے بھی کمی نہ کرے اور جنت بھی دلوا دے. یہودی دیکھ رہے تھے کہ اسلام اگر پھیل گیا, کیونکہ ڈبل خطرہ ہے یہودیوں کو, دیکھیں یہودی کیوں اتنا ڈر رہے ہیں, ڈبل خطرہ. خود اسلام قبول کر لے تو بھی خطرہ, اچھا اگر خود اسلام قبول نہیں کرتے تب بھی ان کو خطرہ. کیونکہ یہودیوں نے جو دو پیشے بنائے دونوں کا تعلق عوام الناس سے. اگر لوگ شراب پینا چھوڑ دیں گے تو ان کی دکانیں تو بیکار ہو جائیں گی, اگر لوگ سود کے پیسہ لینا چھوڑ دیں گے تو ان کا کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا. تو اب ان کا مسئلہ فقط اپنا نہیں ہے کہ ہم یہ مذہب قبول نہیں کریں, ان کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ عرب کے لوگ بھی یہ مذہب قبول نہ کریں, ورنہ یہ ہمارا بزنس کیسے چلے گا, ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. یہ تو ان میں ایک خرابی ہے, اپنے کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, پیسے کے لیے اسلام ان کو سب سے بڑا خطرہ لگ رہا تھا. اور دوسری خرابی یہ کہ جب یہ زیادہ دولت و پیسے میں چلے گئے تو اپنے دین سے دور ہو گئے, اور دین سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کے یہودی اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے, نکاح بھی ان کو اپنے طریقے سے کرنا, کوئی آدمی مر جائے تو اس کا جنازہ بھی ان کو اپنے طریقے سے اٹھانا, کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی اپنے طریقے سے پرورش دینا, مگر اتنا ٹائم کہاں کہ کتابیں پڑھیں اور مسائل یاد کریں. تو ایسے موقع پر بھی ایک خرابی ہر معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے, جب معاشرے کے عام افراد دین سے دور ہو جائے اور ان کی خواہشوں کہ دین کا کام بھی ان کے گھر میں چلتا رہے, تو پھر پروفیشنل پرابلمز سامنے آ جاتے ہیں. پیشہ ور جن کا کام ہی یہ ہوتا کہ وہ پیسے لے کے مسئلہ حل کر دیا کرتے, جس طرح شراب میں آپ نے سنا کہ عربوں کو شراب چاہیے بھی ہے مگر بنانے کے لیے وقت نہیں, اتنی محنت اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس, ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے. چنانچہ ایک پیشہ بن گیا شراب بنانے کا، یہودیوں نے اس پیشے کو اختیار کیا. یہودی علماء نے اپنی قوم کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا کہ یہ ہیں تو بہرحال مذہبی لوگ، مذہب میں رہنا بھی چاہتے ہیں، مذہب کو یہ ٹائم بھی نہیں دینا چاہتے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں کے جو علماء تھے وہ اپنی قوم سے چھا گئے. اب جو وہ مسئلہ کہے قوم مان لیتی. اچھا اب وہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہہ سکتے جو لوگوں کو مشکل لگے، ورنہ لوگ ان کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس چلے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسا گروہ یہودیوں میں علماء کا پیدا ہو گیا کہ جس سے ہر وقت اپنے حلوے مانڈے کو دیکھنا، کوئی ایسی بات ہم نہ کہنے پائے جو عوام کو بری لگ جائے. اب مذہب یہودیت کی شراب حرام ہمیں یہ فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ اگر یہ کہہ دیں گے تو یہودی ناراض ہو جائیں گے. سود حرام مگر یہ فتویٰ نہیں دیں گے، عوام ناراض ہو جائیں گے. دیکھیے اس کی ایک مثال بھی ہے ہمارے پاس. یعنی میں ساری باتیں فقط اپنے دل سے نہیں کہہ رہا، تاریخ کے واقعات ہیں، وقت کو دیکھتے ہوئے میں ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جاتا. مگر ایک واقعہ سن لیجیے. واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول شہر مدینہ آئے تھے تو چونکہ شہر مدینہ طاقتور لوگ بت پرست تھے، آپ نے سنا کہ یہودی تو ان کے سامنے دب گئے تھے، اور جب ان بت پرستوں نے اسلام قبول کر کے پیغمبر کو اپنا حاکم بنا لیا تو یہودی تو نبی بھی پہنچ، ان کو خود بخود پیغمبر کو ماننا پڑا. اور آخر جہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اگر کوئی مسئلہ ان کے یہاں بہت بڑا بن جاتا جو ان کے علماء سے حل نہیں ہوتا تھا تو وہ رسول کے پاس اس کو کبھی کبھار لے کے آتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خیبر کے علاقے میں رہنے والے یہودیوں ایک بڑے خاندان کے مرد ایک بڑی خاندان کی عورت کے ساتھ جنا کیا، اور یہ کیس پکڑ لیا گیا، پکڑ میں آ گیا. اب یہودی گھبرائے اور پریشان ہوئے اس مسئلے کو کس طرح طے کیا جائے. سوچا کہ اس کا آسان طریقہ یہ کہ یہ مسئلہ مقدمہ لے جا کے رسول کے سامنے رکھے، اگر کوئی چھوٹی سزا دے تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اپنے عوام کو مطمئن کر دیں کہ دیکھو یہ تو ہمارے مذہب سے باہر گھر جانے بار آتی بھی کہہ رہا چھوٹی سزا، اور اگر وہ صحیح سزا سنائیں تو ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں تم سے کیا کر لو، ہمارے مذہب میں یہ سزا نہیں. یہودیوں میں ایک سزا کی بنا کی جو اسلام میں بھی رج یعنی سنسار کرنا، یہ توریت کی 22 کتاب استثناء کی آیت نمبر 24 ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو ان کو سنسار کرے. خیر جب مقدمہ رسول کے پاس لایا گیا رسول نے دیکھا کہ یہودی علماء بھی آئے اور ان سب کا انٹرسٹ فائدہ اس میں کہ کسی طرح اس بڑے خاندان کے مرد کو اور عورت کو بچا لیا جائے. مالدار پارٹی ہے کیسے اس کو ناراض کیا جائے، یعنی اس زمانے کے شیخ ہیں جو لوگ کہتے ہیں ان کو ناراض کر. سنا کہ پیغمبر کے پاس اس لیے آئے کہ اگر پیغمبر نے نہ سزا سزا سنائی تو بھی ہمیں فائدہ، سب سزا سزا سنائی تو پھر ہم اس مقدمے کو لے کر اپنے یہاں جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا. پیغمبر نے مقدمہ سنا، دوا موجود ہے، مجرم موجود، کہا کہ اس کی سزا رجم ہے سنسار. اتنا سننا تھا علماء یہودی علماء اس مرتبہ استجاب کرنے لگے، یہ آپ نے غلط سزا سنائی، یہ آپ اپنے مذہب کی بات کر رہے ہوں گے، ہمارے مذہب میں ایسی سزا نہیں، ہم تو اس لیے آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ہماری کتاب سے ہمارا فیصلہ کریں. پیغمبر نے کہا کہ آپ تمہاری کتاب میں یہ نہیں، پھر تمہاری کتاب میں اس کی کیا سزا؟ کہا ہماری کتاب میں یہ سزا کہ اس قسم کا عمل انجام دینے والے کا مسالہ کرو اور اسے گدھے پہ بٹھا کے محلے میں گھما دو، ختم بات. دیکھیے یہ بات، یہ بھی سزا سخت ہے مگر سنسار کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. پیغمبر اسلام نے سنا، کہا کہ تمہاری کتاب میں لکھا، جواب دیا ہاں ہماری کتاب میں زنا کی یہی سزا. پیغمبر نے ان تمام علماء یہود کو مخاطب کیا اور کہا کہ جس پروردگار کے ہاتھ میں میری جان اس کے قسم تھا کہ میں کیا تمہاری کتاب میں یہی سزا؟ سب نے بھڑائی کے ساتھ کہا کہ ہاں یہی سزا. صرف یہ کہ ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا ابن سوریا وہ خاموش رہا، سب نے ہاں کہا وہ خاموش رہا. پیغمبر نے اس کی خاموشی کو دیکھا، خاص اس کی جانے متوجہ ہو، کال خدا سے قسم کھاؤ کہ جس نے تمہیں درجہ نیل سے کر حفاظت نکالا اور فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، کیا تمہاری کتاب میں وہ سزا نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ اگر آپ کتنے بڑے قسم نہ دیتے تو میں کبھی جواب نہ دیتا، لیکن اس قسم کے آگے میں مجبور، یقیناً ہماری کتاب میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی ہے کہ رجم کرو اور سنسار کرو. پیغمبر نے کہا کہ پھر تم اس سزا سے کیوں چھپاتے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ جب یہ عمل کوئی بڑے خاندان کا آدمی کرتا تو ہم اس کو تو سزا دے نہیں سکتے، ہم اس کو معاف کر دیں گے. چھوٹے خاندان کا آدمی یہ گناہ کرتا تو اس کو سزا دے دیں تو بھائی ہماری کتاب میں لکھا اب ہم نے اسے بدتری پھیلنے لگی، لوگ ہمارے خلاف ہونے لگے، تو پھر ہم نے قانون بدل دیا. کہا کہ چھوٹے خاندان کا آدمی ہے بس اس کو خالی مزے کے بغیر کے منہ کھانا کر دو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. اس کی وجہ سے پھر آپ مطمئن ہو گئے. تو ان کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے یہ حکم بدل لیا, اس لیے کہ سبھی حکم کے وطن کرتے ہیں تو جتنے بڑے لوگ سرمایہ دار کے نام ہو جاتے ہیں. اگر ان کو بھی الگ کام اور عام آدمی کے لیے الگ کام ہو تو عام آدمی ناراض ہو گئے. تھوڑا تو کچھ کرنے کا ایک بھی طریقہ ہے کہ تھوڑا سوچنے کو بھی اور سارے کی سب سے پاس ہے. اب جو ہے سنتا کے ہاتھ میں اتنے جہاں تک مرضی سے وہ دیکھے کر دیجیے. یہ جو مسئلہ کہ ناخون جن جن جانوروں کے ہاتھ میں ناخون ہے اس کو بہت خراب, یا گائے اور بکرے کی چربی خراب, یہودیوں کا مسئلہ آج تک یہ توریت میں نہیں, انہوں نے ہاتھ کا مسئلہ بنا کے اس میں شامل کر دیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی خرابی. وہ کیا خرابی تھی کہ جب بھی کوئی قوم چاہے وہ سچی قوم اپنے کاروبار دنیا میں اتنی مصروف ہو جائے کہ اسے دین کے مسائل کو یاد کرنے کا موقع نہ ملے, تو نتیجے سبھی عالم پیچھے چلے جاتے ہیں اور الگ قسم کے عالموں کا ایک طبقہ سامنے آ جاتا. وہ اپنی قوم کی جہالت کو بھی دیکھتا ہے اور ان کی خواہش کو بھی. میرے خود مسئلہ نہیں پتا, مگر خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہمارے فائدے کا مسئلہ ہے, پھر وہ اپنے مذہب کو توڑ مروڑ کر عوام کے مطابق بناتے ہیں. اسی لیے اسلام کی بنیاد میں کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد میں یہ کہ حلال و حرام کے مسئلے ہر بالغ آدمی کے لیے یاد کرنا واجب. یہ اسلام علماء کے ہاتھ میں نہیں, صبح سارا کام علماء کرے, عوام اپنی دکان میں لگے رہے, عوام اپنے کاروبار میں لگے رہے, عوام اپنی ملازمت کرتے رہے اور سال بس سال سے چیز کو عبادتیں کرے اور جنت سے پہنچ جائے. اسلام نے سختی کے ساتھ اس چیز کو غلط قرار دیا. وہاں کے نہیں, یہ علماء جو علماء ان کی مدد تمہیں کرنا, اور میں اس طرح کہ حلال و حرام کے مسئلے ہر ایک کو یاد کرنا چاہتی تاکہ یہودیوں جیسے خرابی اسلام میں نہ آنے پائے. مگر یہ سب قسمت کہ وہی خرابی ہمارے یہاں بھی آ گئی کہ ہم نے یہ سمجھا کہ سارا کام عالم کا ہے, سارا کام نمبر پہ آنے والے کا ہے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اور پھر عالم سے جب ہم دور ہوئے, علم سے جب دور ہوئے, تو ہماری خواہش بھی یہ ہوئی کہ مسئلہ ہمیشہ ہمارے مطلب کا نکلے, ہمارے خلاف نکلے تو ہم اس کو نہیں مانتے, پھر ہم اس عالم کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے مطلب کی بات چاہے. اس کے نتیجے غلط علماء اس طرح یہودیت میں آئے, ہمارے یہاں بھی آ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مذہب پیغمبر اسلام کے بھی انتہا خلاف ہوا, عیسائی خلاف نہیں, جبکہ دونوں ایک ہی طریقے کے مذہب ہیں. فقط اس لیے کہ عیسائیت میں وہ خرابیاں اس وقت تک نہیں آئیں گی, یہودیت کے لیے دو خرابیاں آ گئے. کاروبار کے سلسلے یہ نہ دیکھنا کہ حلال کیا ہے حرام کیا, اور دین کے معاملے دین سے بالکل دور ہو کر ساری چیز علماء کے حوالے کر دینا. بس یہ دو خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے یہودیت اولین روز سے پیغمبر اسلام کی مخالفت میں تھی. اور میں نے اولین دن کیوں کہا؟ اس لیے کہ تاریخ بتا دی کہ یہودی علماء کیونکہ بڑے طاقتور تھے, طاقتور اس لیے کہ عوام ان سے خوش تھے, عوام ان سے راضی, اور وہ عوام کے مطلب کی بات کرتے. تو یہودی علماء یہودی عوام اپنے یہاں اکثر بلایا کرتے, جیسے مکے میں دکانیں ہیں شراب کی, یہ لوگ سال میں ایک مرتبہ یا چھ مہینے میں ایک مرتبہ چندہ کر کے اپنے علماء کو بلاتے ہیں تاکہ سال دو سال میں ایک مرتبہ ملاقات ہو, ہمیں اطمینان رہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کر رہے ہیں. بس اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں, بلا کے دو تقریریں کرا لی اور ہم بندر نہ رہے, اب ہم نے خدا کو خوش کر دیا. اس کے نتیجے مکے کے کافروں میں بھی یہودی علماء کا ایک اثر ہو گیا. دیکھیے بہت سی باتیں ایسی کہ میں کہنا چاہتا بھی ہوں اور نہیں کہہ رہا, فقط اس لیے کہ آپ سنتے رہے, فقط اس لیے کہ آپ کو سمجھتے رہے, خود آپ اپنے ذہن میں اس ماحول کو لائیے اور آپ کے ماحول کو لائیے. تو یہودیوں سارے عرب میں پھیل گئے کیونکہ ان کا کاروبار ہے, سب سوچ میں پیسہ چلانا ہے, ہر شہر میں پہنچ گئے, شراب بیچنا ہے, ہر گاؤں میں پہنچ گئے دکان کھولے. مگر ان کا مرکز تو ہے خیبر, مرکز تو ہے مدینہ, وہاں سے تو یہ باہر نکل آئے. اب اس کے نتیجے میں ہوا کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تین تین چار چار مہینے بعد چندہ کر کے اپنے علماء کو بلاتے ہیں, تین دن یہاں تقریر کی, دو دن وہاں مسجد پڑی, چار دن وہاں چلے گئے, چھ دن وہاں چلے گئے, اور وہ عوام سے اطمینان کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. اب جب یہ اس وقت اپنے علماء کو بلاتے ہیں تو بیٹھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اس کی بات مشرقین اور خودپرستوں کے دل میں خیال ہونے لگا کہ یہ لوگ تو بہت مقصد ہیں اور ان کے عالم کے پاس تو بڑا دل. اب جو بات یہ رہا ہے اس کے نتیجے میں جب پیغمبر نے مکے میں اعلان رسالت کیا تو مکے کے وہ کافر جن کی سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ تقریب بنی غلط ہے, ان کی اصل پہلے شہر کی بات کری, ان کے ماحول کا دباؤ اور گھر والے اور والدین کے اقرار کہہ رہا ہے کہ یہ بات غلط ہے, اب وہ پریشان وہ اکثر ان کے پاس جاتے کہ بھائی آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کی معلومات بہت زیادہ ہیں، آپ بتائیے کہ یہ رسول سچا ہے یا نہیں. تو یہودیوں نے خود کے مخالفت کی، اگر جو پہچان لے بلب میں کیا کہوں ماں ارکو مرو میں ہی قرآن دے رہا، اگر سے پہچان لے مگر موقع سے پہلا اٹھایا اور دل کھول کے رسول کی مخالفت مکے سے. ان کا کسی کا سب اس کے رہا ان کی حالت بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے حق کی تلاش میں نکلے. یہ چار گروہ آپ کے سامنے ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، بت پرستوں کا اور پھر مسلمانوں کا، کہ جو اسلام سے پہلے اسلام کی جانب گھس گئے تھے. یہ ماحول بن چکا اور اس میں اب پیغمبر اسلام کو اپنی رسالت نبوت کا اعلان کرنا تاریخ بتا رہی کہ اب قسم قسم کی حالت و حیثیت. میں آج تھوڑی سی گفتگو کر کے جو اپنے موضوع سے ہٹوں گا اور ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کروں گا کہ جسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں بڑا اہم مقام حاصل ہے مگر ممبروں سے کم بیان ہوتا ہے. میں ابھی تو گفتگو بھی تاریخ سے مخاطب کر رہی ہوں. یہ ماحول بن چکا جب پیغمبر اسلام کو یاد اور رسالت کرنا. اب بھائی کا سینے گزر گئی اس لیے شاید آپ بھول گئے کہ ڈھائی ہفتے پہلے اپنی اپنی بات کو وہاں پہ چھوڑا تھا. ہمارے سے بتانا وہاں سے سلسلہ ملا کہ تاریخ کہتی کہ 25 سال پیغمبر اسلام جناب خدیجہ سے شادی تھی، 1.5 سال تک عرصہ گزرا اور اس کے بعد پھر مکے کے اندر پیغمبر اسلام امین اور صادق مشہور ہو گئے. 20 سال آنے خدا میں مولا کی ولادت ہوئی اور مولا اکبر دن سے پیغمبر کی کفالت میں آئے. 35 سال آنے خدا کو دوبارہ بنایا گیا اور اللہ کے رسول نے اس کی تعمیر ایک ایسے وقت میں حصہ لیا کہ جب خون کی لگیاں بہنے والی تھی. یہاں تک بات پہنچی تھی اور میں نے گفتگو کو روکا تھا. اب تاریخ بتاتی جو 35 سال کے بعد پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کے کاروبار میں حصہ لینا بند کر دیا. جناب خدیجہ کا کاروبار اب چل رہا، بنیادیں صحیح قائم ہو چکی ہیں، پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں ہر جگہ جانے. اللہ کے پیغمبر مکے ہی میں قیام کرتے ہیں. 35 سال کے بعد کسی وقت وہ واقعہ پیش آیا کہ جس سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد کا ہے. روایت جو کہ مشہور ہے اس لیے میں مختصراً بیان کر دوں. یمن کا تاجر عبید کہتا کہ میں ایک تجارت کے نام سے مکے میں آیا اور اپنے دوست عباس سے ملنے چلا گیا. یہ عباس حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ، ابو لہب وغیرہ کے بھائی اور عبد المطلب کے بیٹے یعنی رسول کے چچاؤں میں سے دیش ان کے پاس سے ملاقات کے لیے چلا گیا. ان کے گھر کے باہر میں بیٹھا تو یہ بات میں نے دیکھا کہ گھر سے ایک نوجوان نکل کے باہر آیا اور باہر کے دامن میں کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے عورت گھر سے باہر آئے وہ بھی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بعد پھر ایک چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا اور وہ بھی اس کے پہلو میں کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ نوجوان کبھی ہاتھ اٹھاتا، کبھی جھکتا ہے، کبھی زمین سے گر جاتا اور اس کے ساتھی بھی اسی انداز سے اس کی پیروی کر رہے ہیں. میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تو جواب دیا کہ اس میں حضرت عباس ہے، ایک تو میرا بھتیجا اور ایک اس کی بیوی اور ایک میرا دوسرا بھتیجا ہے جو اسی کے گھر میں رہا کرتا. اب یہ کہتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی نیا مدد مجاب کیا؟ حضرت عباس نے جواب دیا کہ یہ اسی طریقے سے عبادت کر رہا، ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں اس نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو یہ روایت بتا رہی کہ اعلان رسالت سے پہلے ہی پیغمبر اسلام کس انداز سے نماز پڑھنے لگے تھے کہ جو آج اسلام میں موجود. اسی لیے جملہ تاریخ میں آتا کہ پیغمبر اسلام نے 40 سال اعلان رسالت کیا اور 40 سال فرشتہ پیغمبر کے پاس آیا، مگر اس سے پہلے ہی پوری زندگی پیغمبر نے اپنی شریعت کی پابندی کی. شریعت آنے سے پہلے پیغمبر نے اپنی شریعت کی پابندی کی، یعنی پیغمبر ولادت سے 40 سال تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اسلام کی بات میں حرام ہونے والا اور کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا تو اسلام کے بات میں واجب ہونے والا. ابھی اسلام کے احکامات نہیں آئے مگر پیغمبر واجبات کو حرام کی پابندی کر رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ 35 سال سے پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پیغمبر شہر چھوڑ کے اکثر شہر کے باہر نکل جاتے ہیں. ایک پہاڑ ہے مکے اور مینا کے درمیان جس کا نام جبل نور ہے. اسی کو باران بھی کہا گیا. اس پہاڑ کا نام باران بھی ہے جب نور بھی ہے. اس پہاڑ کی چوٹی پہ غار بنا ہوا ہے جو غار جلال کے نام سے محسوم تھا. احمد علیہ السلام تیسرے سال سے اکثر مکہ چھوڑ کر مکے کے باہر اس غار غار ہیرا میں چلے جاتے. آج تو یہ پہاڑ یہ غار سے مکے کے اندر آ گیا. اس وقت مکے کو تقریباً 3 میل دور مانا جاتا. جب احمد وہاں جاتے تو اکثر ہفتے وہاں رہتے. سنا کے جناب کے فقیر اپنے ہاتھ سے جڑ کر سب کو بنا کر سر اسلام کی سفر کرتے. لینا اکثر ہفتہ یا بس ان کے ہاتھ کی تنہائی طرح تو کرتے جو بس سے ہی سب رہنے دے گا. پانی میں اپنے بچوں کو سو سکتے نہیں دیا. یہی پانی بن گیا یہی بارہ بن گیا. لیکن ایک ہفتے کے آس پاس پھر بات واپس آتی. جنگت کا اختلاف جب جاتے تھے تو پہلے باتے میں حاضری دیتے تھے پھر ہمارے گرا تصویر لے جاتے. اور اسی طرح جب واپس آتے تھے تو پہلے ہمارے گرا سے باتے میں تصویر کراتے تھے وہاں دباؤ کر کے پھر اپنے گھر میں تصویر کرتے. وہاں آ کر 2-4 دن 5 دن ہی سب کا قیام کیا. پھر پیغمبر اسلام ہمارے گرا کا تصویر لے گئے. اب یہاں پر معتبر روایتیں موجود ہیں شیعہ اور سنی دونوں کے پاس کہ اس ہفتے پیغمبر اسلام کے رسالت کا آغاز ہونے کی خبر پیغمبر کو ملنے لگی. ہمارے علماء نے یہ کہا ہے علامہ مجلسی نے پوری مدیت کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام نبی تو پہلے سے تھے. ان کو نبیت تو آدم فی الحال نبی پیغمبر نے اعلان کیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آپ یعنی پانی اور نیلی مٹی کے مرحلے سے گزر رہے تھے. لیکن رسالت یعنی دوسروں تک نبوت کو پہنچانا اس کا حکم پیغمبر کے پاس نہیں آیا. اور ولادت سے لے کر 33 سال تک پیغمبر اسلام کے تو وہی بھی نہیں آ رہی. بغیر وہی کے پیغمبر اسلام نے یہ زندگی گزاری. 33 سال سے وہ زمانہ شروع ہوا جسے علماء اسلام نے کہا ہے تحنف کا زمانہ. یعنی پیغمبر غار ہرا میں بیٹھنے لگی ہے اور اب پیغمبر کو ہاتھ نظر آتی. پیغمبر پر انعام ہوتا اور پیغمبر تک فرشتوں کی آواز آنے لگی. کیونکہ جیسے جیسے 40 سال قریب آ رہا ویسے ویسے فرشتوں کی آمد و رفت بڑھ گئی. لیکن ابھی حکم پروردگار نہیں تھا اس لیے فرشتے براہ راست حضور کے سامنے نہیں آتے. صرف پیغمبر ان کی آواز سنتے. فی الحال پیغمبر کے دل میں انعام ہونے لگا اور رات کو پیغمبر کو وہ ہاتھ نظر آنے لگے تھے. جیسا خواب ابراہیم نے دیکھا تھا یعنی نبی کا خواب جو خود وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور ہمیشہ سچا ہوتا. 3 سال ایسے گزرے. تاریخ سے بتاتی ہے کہ جب 39 سال ختم ہو رہا اور 40 سال شروع ہونے والا تب ایک تبدیلی آ رہا ہے. وہ یہ جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں ہمیشہ سے یہ خصوصیت تو ہے جو میں نے اس سلسلے کی 14ویں تقریر کی اس میں یہ حالات بتائے تھے. یہ خصوصیت تو تھی کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی اپنے بچانے میں پیغمبر جس پتھر کے قریب سے جاتے تھے وہ سلام کرتا تھا. جس درخت کے قریب سے جاتے تھے اس کی شاخیں جھک جایا کرتی. جس جانور کے قریب سے جاتے تھے میں احترام کرتا. لیکن 39ویں سال ختم ہو رہا, 40ویں سال کا آغاز ہو رہا, پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 40ویں سال میں داخل ہو رہی, تب یہ تبدیلی آ گئی کہ اب جو پتھر سلام کرتے تو پہلے تو خالی السلام علیکم کہتے, اب السلام علیکم یا رسول اللہ. اب کی طرف سلام کرتے تو پیغمبر کو رسول کا نام لے رسول کا خطاب دے کے سلام کرتے. جانور جب کبھی سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ. اب پروردگار کی جانب سے ان جمادات و حیوانات کو حکم ملا اور یہ رسول کو رسول کہہ کے پکار رہے. یہاں تک اعتراض کو پیغمبر اسلام نے بھی خواب میں دیکھا. جس فرشتہ سامنے آتا اور آنے کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے پیغمبر کو سلام کرتا. تاریخ بتا رہی کہ اسی دوران پیغمبر کی عمر 40 سال ہو گئے. پیغمبر کی ولادت 17 ربیع الاول کی ہے, اس لیے جب 17 ربیع الاول کی تاریخ آ گئی تو پیغمبر پورے 40 سال کی ہو گئے. مگر پیغمبر نے اعلان رسالت اس سے 4 مہینے بعد ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی, جماعت الاول, جماعت الثانی اور رجب 4 مہینے بعد 27 رجب کو اعلان رسالت کیا. یعنی پیغمبر نے جب رسالت کا اعلان کیا تو 40 سال 4 مہینے اور 10 دن پیغمبر اسلام کی عمر تھی. تو 40ویں سال تک
39ویں سال کے آخر میں اور 40ویں سال شروع ہونے سے کچھ پہلے پتھروں، درختوں، جانوروں کے طریقے میں تبدیلی آئی. پھر رات کو پیغمبر نے جب 40 سال عمر فرشتے کو ساتھ میں دیکھا اور اس سے ایک یا دو مہینے کے بعد جب ایک مرتبہ اپنے سیوتے کے مطابق پیغمبر اسلام غار حرا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، روایت یہ کہ اس وقت پیغمبر نے پہاڑیوں پر اس شخص کو کھڑے دیکھا. یہ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے سلام کیا ومن انت، تو کون؟ جواب دیا انا جبرائیل. میں جبرائیل ہوں. جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے اس لیے پیغمبر یہ سوال کر رہے ہیں. تو آپ تاریخ سے بتا رہی ہوں کہ جبرائیل ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے بھی آ گئے. یہ دنیا میں آنے سے پہلے جب رسول کا نور تھا تب تک جبرائیل سے ملاقاتیں ہوئی، مگر 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آنے کے بعد سے 40 سال گزر گئے. اب جبرائیل پیغمبر کے سامنے آئے اور السلام علیکم یا رسول اللہ کیسی تشریف لے گئے. یہ تالے خان، یہ الہامات، یہ فرشتوں کی آوازیں، یہ جانوروں، پتھروں اور درختوں کے طریقے میں تبدیلی، یہ خاص کے فرشتے کا آ کے سلام کرنا، یہ جبرائیل کا آ کے رسول کہنا، یہ سب چیزیں پیغمبر اسلام سے بتا رہی کہ اب وہ وقت بالکل قریب آ رہا کہ جب مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہونے والی کہ میں اپنی نبوت کو عوام تک پہنچاؤں، جب میں اپنے رسالت کا اعلان کروں. اور تاریخ کہتی ہے کہ بات کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مقدس وقت آ گیا کہ جب 27 رجب کی تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا اور انگریزی حساب سے نوروز کی تاریخ پڑ رہی تھی، وہ ایک وقت نوروز اور 27 رجب دونوں ایک دن جمع ہو رہے تھے. جمعے کا دن پیغمبر اسلام کئی دنوں سے غار حرا میں تشریف فرما، تقریباً 7-8 دن ہو گئے پیغمبر اسلام کو غار حرا میں تشریف فرما. ایک مرتبہ ملائکہ کو اس چیز کی اجازت مل گئی جس کے لیے ملائکہ بھی ٹائم سے تڑپ رہے تھے، پریشان تھے کہ ہمیں رسول کے پاس جا کر رسول کی زیارت کا موقع ملنا چاہیے. پروردگار نے کہا ملائکہ آج تمہیں اجازت ہے. سنا کہ روزے سے السب سے فرشتوں سے گرو اثر گرو غار حرا میں اترنے لگے. فرشتے انسان کی طرح نہیں کہ ان کا حضور انسان کے لیے جگہ کو تنگ کر دے، غار حرا فرشتوں کے فرشتے اتر رہے ہیں. ایک ایک گروہ آتا ہے اور آ کے پیغمبر کو سلام کرتا ہے. یہاں تک کہ جب یہ سارے فرشتے آ گئے تو روایت یہ ہے، اب یہ سارے فرشتے پیغمبر کے سامنے آئے، روایت یہ ہے کہ اس کے بعد جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کو لے کر اور میکائیل 70,000 فرشتوں کو لے کے ایک ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہوئے. دونوں فرشتے اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ پیغمبر کے سامنے پہنچے، مگر اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے دنیا نے کہا. جبرائیل نے پیغمبر کو کھجوڑا، یہ سختی کے ساتھ کہا، معصومات کا فرمان یہ خبردار، اس بات کو ذہن میں رکھنا جبرائیل رسول کے پاس خادم بن کے آتے تھے، جو زانے اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، اور جب تک کہ پیغمبر اجازت نہیں دیتے دروازوں سے قدم نہیں رکھتے تھے. تو نہ کہ مدینے میں تو آج تک مقام جبرائیل جہاں کے جبرائیل لوگ جاتے ہیں اور جب تک کہ اجازت نامہ نہ ملے قدم آگے نہیں بڑھاتے. تو اب جبرائیل آج بڑے انفراد کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے کر غار حرا کی صفائی اور تاریکی میں داخل ہوئے، جہاں آج نہ تاریکی ہے نہ صفائی، کیونکہ ہزاروں فرشتے پہلے سے پہنچ چکے ہیں. نور ہی نور جو کئی لوگ نکائی آئے اس چار کے ساتھ آئے تو 70,000 فرشتے بھی ہیں اور ایک کرسی کو لے کے آ رہے ہیں. یہ پوری کرسی صرف یاقوت سے بنی ہوئی. یاد کیجیے اس تقریب کو جس سے میں نے عرض کیا، جب خانہ کعبہ بنایا گیا تو کعبہ بعد میں بنا، پہلے کعبے کی جگہ صرف یاقوت کا خیمہ لگایا گیا تھا، کیونکہ صرف یاقوت جنت کے اس پتھر کا نام جس سے محلات بنائے گئے ہیں، جس سے جنت کے خیمے بنائے گئے ہیں، جس سے جنت کا فرنیچر بنایا گیا. یاقوت صرف کی بنی ایک کرسی کو لے کے آتے، کرسی کو رکھا جاتا. پیغمبر اسلام خاص زور کے جبرائیل و میکائیل درخواست کرتے کہ اب آپ اس سے تجریب بچیے، معصوم سے رہیں. یہ کرسی اس انداز سے تھی، اس کا ایک پایا یا ایک کام زبردست بنی ہوئی تھی، ایک پایا زبردست بنا ہوا تھا، ایک دانا پایا جواہرات کا بنا ہوا تھا، اور ایک پایا اصل کو یاقوت کے سرخ کو ملا کے بنایا گیا تھا. پوری شان کے ساتھ پیغمبر اسلام اس کرسی پہ تجریب کرنا ہوتے. اور ایک روایت یہ کہ فرشتوں نے پیغمبر کے سر پہ تاج رکھا اور دوسری روایت میں ہے تاج نبوت رکھا. یہ تاج نبوت پیغمبر اسلام کے سر پہ رکھا، جس کے بعد سارے فرشتے ہاتھ باندھ کر پیغمبر کے سامنے قطار کا قطار کھڑے ہو گئے. اور جبرائیل سب سے آگے بخیر اس موقع پر ابراہیم نے یہ کہا اللہ کے رسول اب یہ پہلی وحی آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح جس طرح رب الذی خلق خلق الانسان من علق، جس طرح رب الاطرف الذی علم بالقلق الذی علم بالقلق علم الانسان ما لم یعلم، یعنی قبیر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، وہ پروردگار جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، وہ پروردگار کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان پہلے نہیں جانتا تھا، ابراہیم وحی الٰہی کے الفاظ محمد پر پہنچا رہے اس حالت مجاسوں کے سرخ کی چھٹی پر تاکہ نبوت کو سر کے رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام تشریف فرما اور قرآن کی یہ پانچ آیتیں حاصل ہوئی، پیغمبر اسلام نے ان پانچ آیتوں کو دہرایا اور ابراہیم نے آگے بڑھ کر لوائے فن ہم جو خدا کا پرچہ اس پرچے میں جھنڈا پیغمبر اسلام کے سپرد کیا، یہ وہی جھنڈا کہ جس کے شاید پیغمبر اسلام کے ماننے والے قیامت کے میدان سے جنت کی جانب رکھیں گے، اس انداز سے کہ مولا کے ہاتھ میں یہ پرچم ہوگا ماننے والے ساتھ ہوں گے اور جنت میں جہاں رسول کا قیام ہوگا اس محل کی چھت میں یہ پرچم لگایا جائے گا، اس خیال سے بڑی گلاہی نازل ہوئی، پیغمبر اسلام جو کہیں کے اس پیغام کو سنا، روایت یہ ہے کہ ان پانچ آیتوں کو سننے کے بعد پیغمبر اسلام اپنے مقام سے بلند ہوئے، پھر ادب اور احترام کے فرشتے دو قطاروں میں کھڑے ہو گئے، پیغمبر ان دونوں کے درمیان سے نکلے، باہر آتے ہوئے لوائے ہم کو یعنی اس جھنڈے کو دوبارہ سے کہیں کو سپرد کیا گیا، عرب سے پیغمبر اسلام باہر آ رہے تو اس وقت جتنے بھی طرف پتھر جانور راستے میں ہیں، ہم کا یہ روایت یہ کہ اس وقت خانہ خدا تک سب کی جانب سے ایک ہی آواز بلند ہو رہی، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، پیغمبر ہمارے ضلع سے باہر آئے، یہ بہن جانا چاہتے جاتے جاتے کہا کہ بس جو داخل پیغام ہے جو آپ کو قریب مل جائے گا، پیغمبر اسلام غار سے باہر آئے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جناب خدیجہ طاہرہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے، خدیجہ طاہرہ کے گھر میں پیغمبر اسلام داخل ہو رہے ہیں اور جاتے ہی کس طرح لیٹ گئے، جب کئی دنوں کے بعد پیغمبر آئے خدیجہ طاہرہ بھی جانتی ہیں پھنسے ہوئے ہوں گے، اس لیے خدیجہ طاہرہ نے چادر کو لا کے پیغمبر اسلام کو بڑھا دیا اور بعد روایت سے بڑھاؤ، کیونکہ ماحول ایسا کہ وہاں سے اگر خوشخبری سنانے سے آغاز کیا جاتا تو سود خوروں کی سود خوری میں اور اضافہ ہوتا، شرابیوں کی شراب میں اور اضافہ ہوتا، مندر سے آغاز ہے ماحول بگڑا ہوا ہو یہاں سے کام شروع ہوتا، وہ رب پتا تصویر اور اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کرو، بس یہ تین آیتیں اس اللہ کے ساتھ چار آیتیں، یہ چار آیتیں نازل ہوں، پیغمبر چادر کو بلٹ کے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، روایت یہ ہے کہ جملے کا رخ کیا اور اپنے کانوں میں جملیاں داخل کر کے اللہ اکبر کی سزا دو یا چار دفعہ بلند تھی جو اب تک اسلام میں مستحق حالت کے اذان میں، بعض روایتوں میں یہ کہ یہ آواز دنیا کے تمام موجودات میں پہنچ گئی اور ان میں سے جس نے اس کا جواب دیا وہی پیغمبر اسلام کا ماننے والا بنا، یہاں پر اپنا فیصلہ یہی جو ہو گیا، یہ آواز پیغمبر اسلام دیکھی حکم قرآنی کے احترام میں حکم قرآنی پر عمل کرنے کے لیے، اب اس مقام پر کسی موقع پر مولا کائنات کے جملہ میں سنا دوں جیسے بناظم مولا کائنات کی نقل کرتے کہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور اس طرح سے تھا جس طریقے سے اون کا بچہ اونٹنی کے ساتھ کام کرتا ہے، ہر جگہ کے رسول کے ساتھ تھا، میں وحی کے الفاظ کو سنتا تھا اور ریح نبوت کو سنتا تھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ انتہائی خوفناک انتہائی حیدرناک آواز بلند ہوئی، کسی موقع پر جیسے ہی پیغمبر نے اللہ اکبر کہا ایک انتہائی خوفناک آواز بلند ہوئی، مولا کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا پیغمبر اسلام سے کہ اللہ کے رسول یہ آواز کیسی تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کے جواب اللہ اکبر تو آ رہا مگر یہ خوفناک حیدرناک آواز کیسی، جواب دیا ہے ابھی یہ شیطان کے چیخنے کی آواز ہے کیونکہ آج شیطان مایوس ہو گیا، روایت میں یہ تو چار ایسے مقامات تھے کہ جب شیطان نے چیخ ماری ہے، پہلا موقع جب شیطان نے سستا نہیں کیا اور اسے بارگاہ الٰہی سے نکال دیا گیا، دوسرا موقع جب اسے جنت اور آسمانوں سے بھی نکال دیا گیا، تیسرا موقع جب پیغمبر بھی اس طرح اعلان رسالت کیا، چوتھا موقع جب الحمد کا پورا نازل ہوا. یہ چار موقع ایسے کہ شیطان ان موقعوں پر بالکل مایوس ہوتا چلا گیا. احمد پر کہہ رہے ارے علی آج شیطان مایوس ہو گیا کہ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی, اب کوئی اس کے ساتھ نہیں چلے گا, اب کوئی اس کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے. اور اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, بس اتنا فرق ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو اور خیر سر ہو. یہ مولا کائنات کے خطبے میں اقتباس ہے, جو لہج الخلافہ میں ہے بلکہ بتا رہا ہے کہ کس طرح اعلان رسالت ہوا. تو پیغمبر اسلام پر ایک ہی دن دو الگ الگ وحیاں نازل ہوئی. پہلی رہی جس طرح نکل لگی خلق خلق الانسان من خلق, جترا میرا پتل اثرت جترا علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, اور دوسری پورا تفسیر کی آیتیں ولایت کی بتاتی ہوں. لیکن یہ ساری گفتگو بتا رہی ہے کہ اس صورت اعلی کائنات کے بارے میں اب یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سب اسلام ظاہر کیا اور اسلام کا اعلان کیا. پیغمبر نے کہا علی تم نے وہی سنا جو میں نے سنا, تم نے وہی دیکھا جو میں نے دیکھا, سوائے اس کے کہ تم نبی نہیں. یعنی جبرائیل کی آمد اور وہی کا نازل ہونا یہ علی سے پوشیدہ نہیں. خدا سے ہماری روایتوں میں یہ ہے کہ پیغمبر نے سب خدیجہ طاہرہ کی جانب رخ کیا. کہا خدیجہ میں تمہیں پتا کہ پروردگار نے رسالت کے اعلان سے حکم دے دیا, اور اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو کلمہ کرو, اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو کلمہ کرو. یہ جملے کو ذہن میں رکھیے گا, اس لیے کہ اس جملے سے میرا اگلا موضوع نکلے گا ان کا تقریب. اور ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون کا کلمہ, پیغمبر اسلام نے خدیجہ کو کلمہ پڑھایا, خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول. میں تو پہلے ہی یقین کیے بیٹھی ہوں کہ آپ یقیناً سچے نبی اور سچے رسول ہیں, مگر آج زبان سے بھی اس کا اعلان کر دیتی ہوں. جناب خدیجہ کی شادی سے پہلے کے حالات میں غور دیجیے, جناب خدیجہ نے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کیا ہے. یہاں پر ہماری جو خود اختتام کو پہنچتی ہے آج کی حد تک, تو کتنا عرض کرنا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اعلان رسالت کے بعد پیغمبر اسلام کی امت کو خدا نے 15-20 ایسی سہولتیں دی جو دنیا کی کسی امت کو نہیں, اور پیغمبر اسلام کو 25-30 ایسی خصوصیتیں ملی جو کسی اور نبی کو نہیں ملی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال کی پہلی یا دوسری تقریب یعنی میرے موضوع میں 13ویں یا 14ویں تقریب, اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی کچھ ایسی خصوصیات جن میں کوئی پیغمبر کا شریک نہیں ہے, اس میں سے جسمانی خصوصیات میں نے اسی وقت بیان کر دی تھی. اب احکام کے اعتبار سے کچھ خصوصیات ہیں تو اس سے پہلے کہ پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد کے مرحلے تھا تو جس طرح تقریب شروع ہوئی وہ خصوصیات آپ سن لیجیے. آئندہ تقریب کا آدھا حصہ پیغمبر کے بارے میں ہوگا اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آدھا حصہ ہمارے بارے میں ہوگا. تو جب ہم نے رسول کو رسول مانا تو خدا نے ہمیں وہ کون سی 15 سہولتیں دی جو ہم سے پہلے اور کسی امت کو نہیں ملی, صرف اور صرف ہم کو ملی رحمت للعالمین کے صدقے میں. بات یہاں تک پہنچی ہے اور وقت تو بہت زیادہ گزر گیا, ایک نئی گفتگو شروع ہونے والی, اس لیے اب میں تقریر کے سلسلے کو یہیں روکتا ہوں. اور بس اتنا اعتماد کرتا ہوں کہ ایک طرف تقریر کے مناسبت ذہن میں رکھیے گا, اعلان رسالت کتنی بڑی چیز ہے, ایک طرف جو ولادت کے مناسبت ذہن میں رکھیے اور دعوی کے بلند روپ ہے جی محمد والے. ہاں تو ہمارا سلسلہ تقریر اختتام کی جانب پہنچ رہا, ہر سال 12-13 تقریریں ہوگی, آج 11ویں تقریر ہو چکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس سال یہ سلسلہ بند ہو جائے گا, پھر آئندہ سال جہاں حد تک گفتگو پہنچی ہے سلسلے کو شروع کیا جائے گا. لیکن پہلی تقریر میں میں نے جو مسائل شروع کیے تھے عقیدے اور فتنے کی, وہ آج 11ویں تقریر کے باوجود ان کو دوبارہ بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. اتنا لمبا عقیدہ اور فتنہ یہ ہو گیا کہ پورا سلسلہ ختم ہو رہا ہے اور ساتھ آئندہ سال چلے. مگر کیا کیا جائے کہ اس دوران میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ضخیم ضخیم سوالات کے لطافے آتے ہیں اور ان تمام سوالات کو بیان بھی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اہم سوال ہوتے ہیں. تو ابھی تک وہی سوالات چل رہے ہیں جو میرے پاس رکاؤ کی اور پرچی کی صورت میں آتے ہیں. پرچی کی اہمیت کا تو آپ کو اندازہ ہے, آج منگل کا دن, پرچی کی اہمیت تو ہر ایک لین میں ہوگی. چنانچہ کے نزدیک سے کیسے نظر انداز کروں, اس اعتبار سے پہلے ان کو مکمل کر دیا جائے, پھر میری کوشش ہو کہ کم سے کم آخری تقریر آخری کو نہ 25 سال جو آخری تقریر ہونا ہے ہماری, میرا ارادہ یہ ہے کہ آج 23 تقریر ہے, 25 تقریر سے یہ سلسلہ اس سال اختتام کو پہنچے تو اس آخری تقریر میں میں اس نامکمل مسئلے کو مکمل کر دوں. لیکن اس وقت ان صاحبان ایمان کے مسائل جو سن لیجیے جنہوں نے یہ سوال کئی ہفتوں پہلے پوچھے مگر پچھلی دفعہ شہادت کی رات کی اور اس سے پچھلی دفعہ مجلس کی سارے سوال کی یہ چلتے رہے. اب یہ تین سوال ایک جگہ آئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا گاڑی کا حج کرنا واجب ہے اور سنت اور کہاں تک کرنا چاہیے. گاڑی کے بارے میں یہ مسئلہ تو ہے کہ گاڑی کا منڈوانا حرام ہے لیکن گاڑی کتنی رکھنا ہے اس میں اسلام نے کوئی واجب مقدار نہیں بتائی. کم سے کم اتنی گاڑی ہو کہ لوگ کہیں کہ آپ کے چہرے کی گاڑی ہے تو 40 قدم والا مسئلہ تو اسی میں دور ہو گیا. اگر 5-6 قدم سے بھی نظر آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی ہے تو اتنا بھی کافی ہے. بنا چاہے ہو کہ نزدیک تو فرنٹ کٹ یا اس سے بھی سرکاری تھوڑی کے مان عوام کی نگاہ میں معاشرے کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے اتنی گاڑی واقعی. اور اگر پوری داڑھی رکھتی ہے تو سلاد زیادہ ہے وہ مستحق. لیکن داڑھی میں خط کرنا اس کا کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں خاص. البتہ اتنا کہا گیا کہ داڑھی رکھو تو بے ترتیبی اور بے تلیجی سے نہ رکھو بلکہ اس میں ترتیبی کرتے رہو اور جو بال تکلیف دینے لگے ان بالوں کو کافی کرا دو. لیکن پوری داڑھی رکھنا بہرحال مستحب ہے سنت ہے رسول اور امام کے عمل کی وجہ سے. البتہ واجب کتنے ہیں؟ واجب صرف کتنی داڑھی رکھی جائے جسے چھوڑی بھی کہا جاتا ہے فرینڈر تو اس سے بھی واجب کام پورا ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرغئی یعنی قادیانی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا چاہیے؟ قادیانی ہماری فقہ کے مطابق قادر ہے. ان معنوں میں کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر ختم نبوت کا انکار کیا اس لیے اسلام سے نکل گئے. اور جو عام کافروں کا حکم ہے وہی ان کے ساتھ کا ان کا بھی حکم. جو عام کافروں کا مسئلہ جو ہے کہ کافر نجس. اب اگر اس طرح سے اس کے ساتھ ہم کھا رہے کہ اس کا گیلا ہاتھ کھانے تک پہنچ رہا اور وہی کھانا ہم بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں اور وہ سالن جب وہ آٹھ ڈالتا ہے سالن میں تو سالن نجیب ہو جائے گا. اس صورت کا کھانا پینا تو غلط ہے حرام ہے اور گناہ. مگر ایسا کھانا پینا کہ کھانا کسی مسلمان نے پکایا وہ اپنی پلیٹ میں لے کے کھا رہا ہے ہم اپنی پلیٹ میں لے کے کھا رہے ہیں اس کا گیلا ہاتھ ہمارے کھانے تک نہیں پہنچ رہا. وہ جو کھا رہا ہے اس میں تو اس کا ہاتھ لگ رہا ہمارے کھانے میں اس کا ہاتھ نہیں لگ رہا. جس طرح سے اگر بیٹھ کے کھائے تو بالکل جائز ہے. جس طرح ہندو کے ساتھ بھی اس طرح بیٹھنا صحیح ہے عیسائی کے ساتھ بھی اور یہودی کے ساتھ بھی. اور اگر کس طرح کھائے تو اس کا گیلا ہاتھ ہمارے کھانے تک پہنچ رہا پھر یقیناً اس کے ساتھ کھانا حرام ہو جائے گا کیونکہ اس کے گیلے ہاتھ کی وجہ سے کھانا نجیب. اور جب کھانا نجیب ہو جائے تو نجیب کھانے کو کھانا اسی طرح حرام ہے جس طرح سور اور کتا اور شراب وغیرہ حرام. یہ کس کا آخری سوال اس کو پرچے کا روپے کا کہ ولادت و شہادت معصومین کی کون سی تاریخیں ٹھیک ہیں؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. اس اعتبار سے کہ تاریخی مسئلہ اور تاریخ و علم کہ جس نے ہمارے علماء کو کافی طویل عرصے پر اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ کوئی کتاب سے حدیث کرے. چنانچہ زبانی روایتیں نقل ہوتی رہی اور پرانے زمانے کے طریقے کے مطابق نقل ہوئی. دیکھیے ایک تو آج کا طریقہ ہے جو آدمی کہتا ہے 10 رجب 15 رجب 13 رجب لیکن پرانے زمانے میں تاریخ بتانے کے کئی طریقے تھے. سبھی لوگ اس طرح تاریخ بتاتے تھے وہ جو کھلا بارش آئی تھی اس کے 2 مہینے کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا. سبھی لوگ اس طریقے سے تاریخ بتاتے تھے کہ مہینہ ختم ہونے سے 3 دن پہلے وہ بچہ پیدا ہوا. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر تاریخوں میں بڑا اختلاف ہو گیا. اور میں آپ کی آسانی کے لیے بات اور بتا دوں کہ معصومین کے زمانے تک یہ اسلامی سال ربیع الاول سے شروع ہو کر سفر کے ختم ہوتا تھا. بعد میں اس کو بدلا گیا اور اس کو محرم سے شروع کر کے ذلحج میں ختم کیا گیا. اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اگر امام کے زمانے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ پورا واقعہ دوسرے مہینے میں پیش آیا تو اس کا مطلب ربیع الاول پہلا مہینہ ربیع الثانی دوسرا مہینہ. لیکن اب اگر ہم اس طریقے سے اس روایت کو کریں کہ پورا واقعہ سال کے دوسرے مہینے میں پیش آیا تو ہمارے حساب سے سفر بن جائے گا. تو اس طرح سے جو روایتیں ہیں کہ کسی راضی نے کہا سال ختم ہونے میں 3 مہینے رہتے تھے جب پورا امام کی ملازت ہو تو ہم حساب لگائیں گے کہ سال جلد میں ختم ہوتا ہے. 3 مہینے پہلے رمضان کے سوال چل رہا یہ واقعہ سوال کا ہو. لیکن اس راضی کے مطابق تو سال سفر میں ختم ہوتا تو جلد کی تاریخ بنی 3 مہینے پہلے. اس طرح کے بہت سے اختلافات ہمارے یہاں آ گئے جس کے نتیجے میں تاریخیں مختلف ہو گئی. صحیح صحیح تاریخوں کو طے کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ کہ پاکستان کی جنتریوں میں جو تاریخیں چھپتی بدھوں کے ناصر الملت آن اللہ کی تصویر شدہ تاریخیں, اور یہ بات تو تقریباً سب نے مانی کہ تاریخ کے سلسلے میں جتنا گہرا مطالعہ ناصر کاغذ کرے آپ کے پاس مستحد سے دیا تھا, تو یہ مستحد کی توہین بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا مقام اس سے غلط ہو گیا, دل میں غلط ہے. تو ہندوستان میں ناصر الملت آن اللہ مقامہ اور ان کے والد مولانا حامد حسین آن اللہ مقامہ, یہ دو ایسی شخصیت سے گزری کہ ان میں تاریخ میں اور ان کی حدیث ان کی مہارت کو علماء عراق و ایران نے بھی تسلیم کیا. اور یہی سبب کہ اگر کسی ہندوستانی عالم کی کتاب عراق اور ایران میں احترام کے ساتھ یہ طے سے پڑھا جائے کہ آج تک ایسی کتاب پوری شیت نہیں لکھی گئی, تو وہ انہی کے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے ابو قاف الاغوار. اب قاف الاغوار جس نے اپنی 10-12 حدیثوں پر ریکر کی گئی ہے کہ جو فضائل مولا میں آئیں, حدیث سبینہ نور ہے, حدیث نور ہے, باب مدینہ الہند ہے, یہ کتنی حدیثیں ہیں جن کا انکار کر دیتے ہیں مقابلے.